الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لكن الذين اتقوا لیکن وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے رہے اپنے رب سے ڈرتے رہے لكن الذين اتقوا ربهم لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے لهم جنات تجري من تحتها الانهار ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی خالدین فیہا اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے تو پچھلی آیت میں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ کافر جو ہے ان کو نعمتیں دنیا میں مل رہی ہیں اس کی فکر نہ کرو یہ تھوڑی دیر کا فائدہ ہے دنیا کی زندگی تھوڑی دیر کی اور وہ بندہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا نیکی کرے گا گناہ سے اپنے آپ کو خوب بچائے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو جو نعمتیں ملیں گی وہ جنات وہ باغات اور وہ ایسی خوبصورت باغات کہ ان کے محلات کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے تو اس لیے دھوکے میں نہیں پڑنا نیکی اور گناہ سے بچنے کا معاملے کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ معاملہ دنیا کا سمجھنا مقصد زندگی ہمارا یہی ہے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں یہ جو اللہ سے ڈرنے کا حکم کہ جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے یہ ڈرنے کا حکم پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ قرآن پاک میں ایک دو مرتبہ نہیں درجنوں مرتبہ نہیں سینکڑوں مرتبہ آیا ہے اس لیے پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل میں دین اسلام کا پیغام ہے یہ قرآن کا سینٹرل میسج ہے کہ اللہ سے ڈرنا ہے اللہ تعالی سے ڈرنا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے اور یہ ایک میسج اگر سمجھ میں آ گیا انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے تو ایک ہی میسج سمجھنا ہے اور ایک ہی میسج کو دل میں بٹھانا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں بار بار فرما رہے ہیں اللہ سے ڈرو گناہوں سے بچو اللہ سے ڈرو گناہوں سے بچو اور ہم ہیں کہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے ڈر دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ڈر ہوتا ہے کہ کسی نے نقصان ہمیں نہ پہنچا دے اس چیز کا ڈر ہوتا ہے ڈاکو ہوتا ہے چور ہوتا ہے ہم کہتے ہیں جی نقصان نہ پہنچا دے ٹھیک ہے نا جانوروں سے ہم ڈرتے ہیں جی نقصان پہنچا دیں گے تو ایک ڈر ہوتا ہے کسی چیز کا کہ اس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے اور ایک ڈر ہوتا ہے جو انسان اپنی والدہ سے ڈرتا ہے بچوں سے ڈرتا ہے بیوی سے ڈرتا ہے اور بیوی شوہر سے ڈرتی ہے کہ جی یہ کہیں ناراض نہ ہو جائے تو ان کے نقصان پہنچانے کا ڈر نہیں ہوتا بلکہ ان کی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے کہ جی اگر یہ ناراض ہو گئے یہ تو وہ ہیں جن سے ہمیں محبت ہے اگر یہ ناراض ہو جائیں گے تو پھر دل جو ہے وہ سکون نہیں پاتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دونوں طرح کے معاملے ہیں کہ انسان اللہ سے ڈرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب دینا ہے اور یہ بھی ہے کہ اس سے بڑھ کے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان جو ہے وہ اس لیے ڈرے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے دونوں طرح کا ڈر ہونا چاہیے یہ جو ڈر کا سسٹم ہے نا یہ انسان کو سیدھا رکھتا ہے آج کی ماڈرن دور میں اس ڈر کو رپورٹ کرنے کو یعنی انسان کی رپورٹ اس کے باس کو پہنچ جائے یہ بڑا زبردست مینجمنٹ ٹول ہے جس ویک قسم کے ورکر کو کام کروانا ہوگا اس کی کارکردگی کو مانیٹر کرنا ضروری ہے. تو آج کے زمانے میں مینیجرز کہتے ہیں یا مینجمنٹ کے اندر جنہوں نے ریسرچ کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی جو بھی ورکر ہوگا اگر اس کے کام کو مانیٹر نہیں کیا جائے گا نا, اس کے کام کو نہیں دیکھا جائے گا, اس کے کام کو جج نہیں کیا جائے گا تو پھر وہ کام اچھا نہیں کرے گا. تو اس کے دل میں, اس ورکر کے دل میں خوف ہونا چاہیے کہ جی میرے کام کو دیکھا جا رہا ہے اور میں اچھا کروں گا تو دوسرا جو دیکھنے والا باس ہے وہ میرے بارے میں اچھا امپریشن لے گا, اچھا نہیں کروں گا تو وہ میرے بارے میں برا امپریشن لے گا. تو آج وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ڈر رکھنا کہ جی مجھے کوئی دیکھ رہا ہے, مجھے کوئی جج کر رہا ہے, یہ بہت بڑا ضروری امپورٹنٹ مینجمنٹ ٹول ہے. تو کہتے ہیں کہ جی یہ رپورٹنگ جو ہوتی ہے نا کہ کون سا کام کرنے والا کیسا کام کر رہا ہے, یہ رپورٹنگ بہت ضروری ہے کسی بھی کام کاروبار کو چلانے کے لیے. پھر اس رپورٹ کے اوپر جو ہے وہ جو مالکان ہوتے ہیں وہ جج کرتے ہیں کہ جی ہمارا یہ کام کرنے والا اچھا کام کر رہا ہے یا نہیں اچھا کر رہا ہے. پھر اس رپورٹ کے اوپر جب مالکان فیصلہ کر لیتے ہیں اچھا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے, اگر نہیں کر رہا ہے تو پھر اس کو فیڈ بیک دیا جاتا ہے, اس بندے کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی تو صحیح کام نہیں کر رہا ہے, کام صحیح کر, یہ تیری غلطیاں ہیں. اور اس کی کارکردگی پہ اس کے لیے تنخواہیں سیٹ ہوتی ہیں, ان کو انسینٹیو دیا جاتا ہے, جیسا کام ہوگا پھر ویسی تنخواہ ملے گی, ویسے انسینٹیوز ملیں گے, ویسے آپ کو پے ملے گی. اور اگر کام اچھا نہیں کیا تو پے نہیں ملے گی بلکہ مالکان کہیں گے جی فائر, نکالو اس کو, یہ ہمارے کام کا نہیں ہے. بالکل ایسے ہی اللہ تعالی کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ بھی قرآن کے ذریعے سے ہمیں بار بار بتا رہے ہیں اللہ سے ڈرو, جو تمہیں کام بتایا گیا ہے نیکی کرنا, گناہ سے بچنا, یہ کرتے رہو, کیونکہ تمہاری رپورٹ بھی ہمیں پہنچ رہی ہے. رپورٹ اگر بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی انسان کو فائر کر دیتے ہیں, نعوذ باللہ, کہ بس ٹھیک ہے یہ ہمارے بندوں میں سے نہیں, یہ شیطان کا ہے. اور جب انسان اچھا کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسینٹیو دیتے ہیں, ایمان کو بڑھاتے ہیں, دل میں اللہ کے تعلق کو بڑھاتے ہیں, دنیاوی نعمتیں بھی دیتے ہیں کئی مرتبہ. تو بالکل جیسے آج کی مینجمنٹ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ بہت بڑا امپورٹنٹ ٹول ہے کہ ورکر کو پتا ہو کہ مجھے جج کیا جا رہا ہے, اسی طرح بندے کو بھی پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, میرے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے, اس سے پھر انسان اچھی طرح سے اللہ کے حکموں کو مانتا ہے. آج کی یہ جو مینجمنٹ ہے اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ ایک ورکر ہوتا ہے, کام کرنے والا ہوتا ہے, وہ کام اچھا نہیں کر رہا ہوتا, مگر مینجمنٹ کو پتا ہوتا ہے یا مالکان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کام تو اچھا نہیں کر رہا مگر اس کی انٹینشن اچھی ہے, یعنی یہ چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا, یہ اچھا کرنا چاہتا ہے, کر نہیں پا رہا ہے. تو مالکان اس کو ٹرین بھی کرتے ہیں, اس کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں, اس کو موقع بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بھی ایسا معاملہ ہے, کئی مرتبہ انسان گناہ کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, اس کے دل میں یہ نیت ہوتی ہے میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا, تو اللہ تعالیٰ اس کو بار بار موقع دیتے ہیں, بار بار ایسی چیزیں لاتے ہیں جس سے وہ سدھر جائے. کبھی اس کو کسی بیان میں پہنچا دیتے ہیں کسی نیک بندے کے جہاں اس کو نصیحت ہو جاتی ہے, کبھی اس کی زندگی میں ایسا واقعہ آ جاتا ہے جہاں سے اس کو نصیحت مل جاتی ہے, کبھی ایسی پریشانی آ جاتی ہے کہ جہاں سے اس کو نصیحت مل جاتی ہے. تو یہ جو ویک قسم کا کام کرنے والا ہوتا ہے, جو کام تو الٹے ہی کر رہا ہوتا ہے, غلطیاں کر رہا ہے, غفلتیں کر رہا ہے, گناہ کر رہا ہے, مگر اس کی اندر سے انٹینشن اچھی ہوتی ہے, اس کے دل میں یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ میں کسی طرح سے اللہ کو راضی کر دوں, تو اللہ تعالیٰ اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں. تو آج کی مینجمنٹ بھی یہ کہتی ہے کہ جو اگر ورکر ہے وہ کام کرنے کی نیت رکھتا ہے, اچھا کرنا چاہتا ہے, تو اس کو ہیلپ کی جائے, اس کو ٹائم بھی دیا جائے, اس کو ٹرین بھی کیا جائے, اس کو اس کی غلطیاں بتائی جائیں تاکہ وہ صحیح ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ایسا معاملہ ہے. ایک چیز آج کی مینجمنٹ میں اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ جو ہے وہ ڈفرنٹ ہے, وہ سیم نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ جب مینجمنٹ آج کی مینجمنٹ میں کسی کی انٹینشن صحیح نہیں ہے, وہ کام اچھا نہیں کرنا چاہتا بھی نہیں ہے, کرتا بھی نہیں ہے, تو مینجمنٹ فیصلہ کر لیتی ہے، مالکان فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی اس کو نکال دو، یہ ہمارے کام کا نہیں ہے، دوسرا بندہ لے آؤ، تو دوسرا بندہ رکھ لیتے ہیں. اب اگر یہ پہلا بندہ جو ہے جس کو نکال دیا گیا یہ معافی مانگتا ہے، تو مینجمنٹ کہتی ہے جی ہم نے تو پوسٹ فل کر لی ہے، دوسرا بندہ آ گیا وہ کام کر رہا ہے، آپ سے ہم معذرت چاہتے ہیں. اگر آپ معافی بھی مانگ رہے ہیں، آپ ہمیں کہہ بھی رہے ہیں کہ جی ہم صحیح کریں گے، تو بھی ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے، معذرت ہے جی ہماری طرف سے. مگر اللہ تعالیٰ کا معاملہ ڈفرینٹ ہے، یہاں آ کے معاملہ الگ ہو جاتا ہے کہ نکال بھی اگر دیا، کام صحیح نہیں کر رہا تھا، نیت بھی صحیح نہیں تھی، مگر اس کے بعد بھی اگر معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جس نے گناہوں سے توبہ کی ایسا ہی ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا. پھر اسے نوکری مل جاتی ہے اور پھر اسے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس نے کوئی غلطی بھی نہیں کی تھی. یہ عجیب چیز ہے، یہ آج کی مینجمنٹ میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالی کی ہی خاصیت ہے. آج کی مینجمنٹ میں کوئی غلطی کرتا ہے، اچھا نہیں کرتا، نکال دیتے ہیں مالکان اور پھر دوسرا بندہ رکھ لیتے ہیں. مگر اللہ تعالی کا معاملہ یہ ہے کہ اگر غلطی کرتا ہے، اچھا نہیں کرتا ہے، اتنا برا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ نکل جاؤ، مگر اب پھر یہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر آ جاؤ نوکری بحال، اور ایسی نوکری بحال کہ تمہاری پرانی غلطیوں کو بالکل اریز کر دیا جائے گا. یعنی یہ توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا. عجیب بات ہے. تو آج کی مینجمنٹ اگر فرض کرے رکھ لیتی ہے، جو بندہ چھوڑ کے چلے گیا تھا اس نے اچھا کام بھی نہیں کیا، مگر اب کہہ رہے نہیں کروں گا کروں گا، تو بھی اس کے بارے میں یہی امپریشن ہوتا ہے کہ اس کے اوپر نظر رکھو، یہ ابھی گڑبڑ کرے گا، اور اس سے اچھا نہیں رکھا جاتا ہے. اس کو یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس کو ایک مرتبہ نکال دیا گیا تو یہ صحیح ورکر نہیں ہے. مگر اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہاں بھی الگ ہے. فرمایا ان اللہ یحب التوابین، یہ جو توبہ کرنے والا بالکل غلط ہو گیا تھا، بالکل گناہ کرنے لگا تھا، ہماری قرب سے بھی دور ہو گیا، اب یہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے گناہ بھی معاف، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس سے محبت بھی بہت کرتا ہوں. یہ عجیب بات ہے، یہ آج کی مینجمنٹ میں چیز نہیں موجود ہے. تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ عجیب ہیں، یہ الگ ہیں، اس لیے دل میں اللہ کی محبت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. چنانچہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی تھا جوانی سے گاتا تھا بجاتا تھا، میوزک کرتا تھا، اور لوگ جو ہیں وہ اس کی آواز سے بڑے محظوظ ہوتے، تو لوگ اس کی گانوں کو بھی سنتے اور کئی مرتبہ اس کو پیسے بھی دیتے، کھانا پینا بھی اس کا اچھا چل رہا تھا. اب اتنی نافرمانی اس کی زندگی میں تھی کہ نماز کی بھی فکر نہیں، نیکی کی بھی فکر نہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا اس کی زندگی کے اندر جو ہے وہ اللہ کی یاد تھی ہی نہیں، غفلت والی زندگی. حتیٰ کہ جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، اور بڑھاپا اتنا ہو گیا کہ پورے خاندان کے لوگ بھی فوت ہو گئے، یہ اتنا بوڑھا آخری گھر بچ گیا. اب کسی پڑوس کے پاس رہتا تھا مگر کھانستا اتنا تھا کہ انہوں نے بھی نکال دیا کہ تو بہت ہمیں تنگ کرتا ہے. اب نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی کھانے پینے کی چیز تھی، نہ کچھ تھا، اور بالکل آخری وقت، اب بڑھاپا بھی اینڈ پہ، اور اس حال میں پہلی مرتبہ ذہن میں آیا کہ اللہ کی نافرمانی کی ہے، زندگی بھر اللہ کو ناراض کیا ہے. تو قبرستان میں چلے گیا اور وہاں جا کے بیٹھ گیا کہ جی اب تو اللہ کو ناراض کیا ہے، اور اب قبر میں جانا ہے، اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، میں کیا کروں، غلطی کر بیٹھا. تو پوری زندگی اللہ سے غفلت، اور آخری وقت میں اپنے دل کو کہہ رہا ہے میں غلطی کر بیٹھا، اے اللہ میں شرمندہ ہوں. اب اگر دنیا کی مینجمنٹ دیکھا جائے تو اس کو کہا جائے گا کہ شاباش، جو کام کرنے کا وقت تھا وہ سارا کام کرنے کا وقت نکال دیا، بڑھاپے میں آ کے کہہ رہا ہے کہ اچھا میں شرمندہ ہوں، تو اب کوئی نوکری واپس ملنی ہے، اب کوئی رضا ملنی ہے مالکان کی نہیں. مگر اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور ہے، اس نے معافی مانگی اور اللہ تعالی نے معاف صرف نہیں کیا بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المومنین امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے بادشاہ بھی مسلمانوں کے روحانی پیشوا بھی ان کے دل میں ڈالا. وہ آرام کر رہے تھے سوئے تھے اور خواب میں کسی کہنے والے نے کہا کہ عمر اٹھ جا میرا ایک ولی ہے جو قبرستان میں بیٹھا ہے بھوکا ہے کھانا لے کے اس کے پاس پہنچ. اللہ اکبر یہ پوری زندگی گناہ کرنے والا پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کرنے والا بڑھاپے میں آخری عمر کو بالکل پہنچ گیا اور اب کہتا ہے کہ اللہ معاف کر دے. اللہ تعالیٰ صرف معاف نہیں کرتے بلکہ حضرت عمر کو فرما رہے ہیں کہ میرا ولی ہے تو کھانا پینا لے کے جا اس کے پاس تو اس کو کھلا. اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہے بڑے قدردان. تو اللہ سے جو ڈر ہے وہ ڈر یہ ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. اتنا قدر کرنے والا اتنی نعمتیں دینے والا اس سے یہی ڈر ہوتا ہے کہ یہ کہیں ناراض نہ ہو جائے. تو آج کی مینجمنٹ یہ بھی یہی کہتی ہے کہ جی ڈر ہوگا تو انسان سیدھا رہے گا نوکر سیدھا رہے گا. اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں کہ جی اللہ کا ڈر رہا تو یہ کام سیدھے کرے گا گناہ نہیں کرے گا. مگر فرق صرف اتنا ہے کہ آج کی مینجمنٹ میں اگر نوکر پرفارم نہیں کر رہا معافی بھی مانگتا ہے تو کئی مرتبہ اسے معاف نہیں کیا جاتا. اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتے ہیں. حتیٰ کہ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک آدمی ایسا بھی جس نے قبر میں پڑی ہوئی مردہ عورت کے ساتھ قبر میں زنا کیا. اللہ اکبر لوگ اس کو دفنا کے چلے گئے اس نے قبر کھول کے اور اس مردہ عورت کے ساتھ زنا کیا. اللہ کے نبی کے پاس آیا قبر میں سے جب نکلا تو اس کو ایسی آوازیں آئیں کہ تجھ پر لعنت ہو اور تجھے ساتھ یہ معاملہ ہو. تو ڈر گیا اور روتے ہوئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور نبی علیہ السلام کو جب اس نے بتایا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے کہ عورت جو ہے جس کو قبر میں ڈالا تھا مردہ عورت کو میں نے اس کے قبر کھول کے اس کے ساتھ زنا کیا. تو نبی علیہ السلام نے بھی اس کو کوئی اس کی ڈھارس نہیں بندھائی اس کو کوئی لینینسی شو نہیں کی کوئی تسلی نہیں دی بلکہ فرمایا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے بس اور کچھ نہیں فرمایا. مگر یہ معافی مانگتا رہا حتیٰ کہ جبرائیل امین نازل ہوئے اللہ کے نبی کے پاس اور جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں لوگوں کو یا آپ معاف کرتے ہیں لوگوں کو؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اور تمام لوگوں کو اللہ معاف فرماتے ہیں. تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ اس توبہ کرنے والے کو یہ جو قبر کے اندر مردہ عورت کے ساتھ زنا کر رہا تھا اس کو بھی کہہ دیجئے کہ اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا. تو اللہ تعالیٰ سے جو ڈرنا ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. اتنا کریم پروردگار جو ہے وہ ناراض نہ ہو جائے. اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے لاکن الذین اتقوا جو اللہ سے ڈرتا رہے گا جو اپنے رب سے ڈرے گا لہم جنات تجری من تحتی الانہار ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں خالدین فیہا ہمیشہ رہے گا. پھر فرمایا کہ یہ جو سارا جنات اور باغات اور نہریں اور جنت میں جانا ملے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزلا من عند اللہ یہ مہمان نوازی ہے اللہ کی. تو صرف یہ نہیں کہ معاف کر دیں گے اور اپنی قدر بھی کریں گے محبت بھی کریں گے بلکہ فرمایا کہ یہ جب معاف کر دیا اب اس پہ تم کو زبردست انعام ملے گا. آج کی مینجمنٹ میں کہا جاتا ہے کہ جی اگر نوکر اچھا کام کرے تو اس کو انسینٹیو دینا چاہیے جو اس نے کام کیا اس سے بھی ذرا بڑھ کے دینا چاہیے تو اس سے اس کو تھوڑی سی زیادہ موٹیویشن ملتی ہے اور زیادہ اس کے اندر جذبہ جو ہے نا وہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کام اچھی طرح سے کروں. مگر آج کی مینیجر جو ہیں یا آج کے مالکان جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کمپنی جتنا کمائے گی بس اس میں سے کوئی حصہ یا کچھ تھوڑا سا اس کو دے دیا جائے جس نے اچھا کام کیا ہے. مگر اللہ تعالیٰ کا دینا جو ہے وہ عجیب ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے یہ میری مہمان نوازی ہے. اور قرآن باغ میں فرمایا کہ وہ چیز دوں گا جو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا نہ کسی کان نے سنا ہوگا. اتنا زیادہ اور اتنی بڑی ترین نعمت ہوگی. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے جنت میں ڈالنے, اس میں سے جو سب سے آخری جس کو نکالیں گے نا جہنم سے اور ڈال دیں گے جنت میں, اس کو بھی اللہ تعالیٰ اتنی نعمت دیں گے کہ اس کی جو نعمتیں ہوں گی وہ اس دنیا پوری دنیا سے بھی 9 گنا زیادہ ہوگی. اس کو جتنی زمین ملے گی وہ اس دنیا سے 9 گنا زیادہ ہوگی. اتنا اس کو جنت میں دیا جائے. تو آج کے جو مینیجرز ہیں یا مالکان ہیں وہ اگر کوئی ڈر جاتا ہے مالکوں سے مینجمنٹ سے اور کام صحیح کرتا ہے تو اس کو اتنا دیں گے جتنا ان کے کارخانے میں سے کچھ حصہ ہے. مگر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کارخانے میں بیٹھے ہوئے کہ آخری جو سب سے بندہ ہوگا اس کو بھی اس دنیا کے کارخانے سے 9 گنا زیادہ بڑھا دیں گے. اور اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں. آج تو یہ سمجھ میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دے سکتے ہیں. یہ جو پوری دنیا کی پاپولیشن ہے نا 7 بلین کے قریب لوگ ہیں. ان 7 بلین کے قریب لوگوں کو اگر اس دنیا جتنی کروڑوں دنیائیں دینا چاہیں اللہ تعالیٰ ابھی اس وقت بھی, تو اگر ان ہر بندے کو دنیا سے 1 کروڑ گنا زیادہ اگر بڑی چیز دینا چاہیں تو ساروں کو اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں. اور آج کے سائنسدان کی کیلکولیشن کے مطابق یہ جو ہماری گیلیکسی ہے نا ملکی وے گیلیکسی, یہ ملکی وے گیلیکسی کے اندر ہی اتنی زیادہ زمین موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو کروڑوں اربوں دنیا جتنی بڑی اگر جائیداد دینا چاہے تو سب کے لیے کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ملے گا یہ مہمان نوازی ہے ہماری. اور مہمان نوازی جو ہے وہ بڑی زبردست چیز ہوتی ہے. کیوں زبردست چیز ہوتی ہے؟ کیونکہ مہمان کے لیے یہ بڑی کئی مرتبہ پر مسرت چیز ہوتی ہے. مہمان نے اب جب مہمان نوازی ہوتی ہے تو اس نے کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے, نہ کھانے کی اس کو فکر ہوتی ہے, نہ گھر کی فکر ہوتی ہے, نہ سونے کی. ساری فکریں جو ہے وہ میزبان کے اوپر ہوتی ہے, وہ فکر سے خالی ہوتا ہے. تو اس مہمان نوازی جو ہے یہ کئی مرتبہ بہت زبردست چیز ہوتی ہے. اچھا, اور مہمان نوازی کا فلپ سائیڈ یہ ہے کہ اگر مہمان نوازی اچھی نہ کی جائے تو تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے, اور وہ تکلیف جو ہے وہ بھی بیان نہیں کی جا سکتی. تو اس لیے دین اسلام نے مہمان نوازی کرنے کو عبادت کا درجہ دیا ہے کہ یہ بہت زبردست صفت ہے, یہ بہت زبردست اعلی چیز ہے. عقل تو کہتی ہے جی مہمان کیوں آ گیا, یہ تو بوجھ بن گیا, جو خود کمائے اس کو کھائے, ہم نے جو کمایا وہ کیوں آ کے کھا رہا ہے. تو عقل تو یہ کہتی ہے, مگر اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مہمان نوازی اتنی بڑی عبادت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخری دن پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان نوازی اچھی طرح سے کیا کرے, مہمان کو خوش کیا کرے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی گھر پہ مہمان آ جائے تو اس کا حق 3 دن ہے, یعنی 3 دن سے زیادہ بھی رہ سکتا ہے, مگر 3 دن تک تو اس سے پوچھا بھی نہ جائے کہ کیوں آیا ہے کیا آیا ہے, بس اس کی مہمان نوازی کی جائے. اور آج ہم اس مہمان نوازی سے ہی دور ہیں, کیونکہ آج ایمان بھی تو کمزور ہے. مہمان نوازی زیادہ وہی کرے گا جو ایمان میں زیادہ مضبوط ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ مہمان نوازی کرے. تو آج ہم مہمان نوازی میں بہت ہی زیادہ پیچھے ہیں. بلکہ مہمان نوازی میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی مہمان ہی نہ آئے. مرد کہتا ہے کہ جی کوئی نہ آئے, صرف میرے رشتہ دار آئے, میرے والدین آ جائیں, میرے بھائی بہن بس مہمان بن سکتے ہیں, میری بیوی کے نہ بنے. بیوی کہتی ہے کہ جی میرے والدین میرے بھائی بہن آ سکتے ہیں, باقی اور کسی کی بھی مہمان نوازی کرنے کے اندر میرے اندر ہمت ہی نہیں ہے. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ نہیں مہمان سب مہمان ہیں, سب نے آنا ہے, اور جو جتنا زیادہ مہمان نواز ہوگا اتنا ایمان میں بڑا ہوا ہوگا, اور جو جتنا مہمان نوازی کم کرتا ہے وہ اتنا ایمان میں کم ہوتا ہے. تو دین اسلام صرف تسبیح پھیرنے کا نام نہیں ہے, اور دین اسلام صرف نفلیں پڑھنے کا نام نہیں ہے, بلکہ پریکٹیکلی دین اسلام جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کرنے کا نام ہے. یہ جو ہم تسبیح پھیرتے ہیں, نفلیں پڑھتے ہیں, یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ایسی صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم مہمان نواز بن جائیں, ہم دوسروں کو جلدی معاف کرنے والے بن جائیں, ہم اپنی زبان پہ قابو کرنے والے بن جائیں. یہ جو فحش کلامی ہم کرتے ہیں, یہ بدتمیزیاں کرنے سے ہم گریز کریں, جھوٹ بولنے سے گریز کریں, یہ ہم اس طرح کی چیز. تو یہ جو ذکر اذکار کرنا ہے, معمولات کرنا ہے, اس کا ایک مقصد ہے کہ انسان کا کیریکٹر جو ہے وہ بہتر ہو جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت جو ہے وہ اچھے اخلاق ہیں, اور تم میں سب سے زیادہ ایمان میں بڑا ہوا وہ ہوگا جو اخلاق میں سب سے زیادہ بڑا ہوا ہوگا. تو ہم مہمان نوازی کو جو ہے وہ بہت ہی ہاتھ پیر, کچھ عورتوں کے تو ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں سنتی ہیں کہ جی مہمان آنے والا ہے گھر پہ. نا نا نا, یہ ہاتھ پیر پھول جانا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ایمان کمزور ہے. اللہ کے نبی کی باتوں میں کوئی آپ نے ایمان نہیں رکھا, بلکہ عقلی طور پہ سوچ رہے ہیں کہ جی ہمارے پیسے ہیں ہم کیوں دوسروں کو سرو کریں. اور جو جتنا مہمان نواز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ زبردست مہمانی اس کی فرماتے ہیں. صحابہ کرام کو تو مہمان نوازی کا ایسا شوق تھا کہ جن کے پاس کچھ نہیں بھی ہوتا ان کا بھی دل چاہتا مہمان آ جائے. چنانچہ ایک صحابی تھے, ان کے گھر پہ مہمان آ گئے اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا, بہت تھوڑا کھانا تھا. اب دو تین مہمان تھے اور یہ صحابی جو تھے ان کے پاس ایک بندے کا بھی پورا کھانا نہیں تھا. اب انہوں نے کہا کہ جی ایک بندے کا کھانا میں رکھ تو دیتا ہوں, یہ دو تین ہے اور چوتھا میں خود بھی ہوں, میں بھی بڑا بھوکا ہوں. تو انہوں نے یہ سوچا کہ ٹھیک ہے, کھانا لگا دیا اور جیسے ہی کھانا شروع کیا مہمانوں نے تو انہوں نے دیا بجا دیا کہ مہمان یہ نہ دیکھیں کہ کون کھا رہا ہے کون نہیں کھا رہا ہے. تو میں نہیں کھاؤں گا, یہ مہمان کھا لیں گے, ان کا پیٹ بھر جائے گا, میری خیر ہے دیکھ لی جائے گی. تو صحابہ کرام تو مہمان نوازی کرنے میں اتنے آگے تھے کہ خود اپنے منہ کرنے والا مہمان کو دے دیتے تھے. اور آج ہمیں اللہ نے اتنا دیا ہوا ہوتا ہے کہ مہمان کو بلانے میں کوئی حرج ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی مہمان نہ آئے, میں مہمان کی ذمہ داری نہیں لے سکتا. اللہ اکبر, یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ میں مہمان کی ذمہ داری نہیں لے سکتا, تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اچھے ایمان کی ذمہ داری نہیں لے سکتے. در حقیقت ہم یہ کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ نیکی کرو گے تو مہمان نوازی کروں گا میں تمہاری. نزل من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی. تو جو دنیا میں لوگوں کی مہمان نوازی کرے گا آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی مہمان نوازی کریں گے. وما عند اللہ خیر للابرار, اور جو اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر ہے ابرار کے لیے, نیک لوگوں کے لیے. تو یہاں آ کے آج کا سبق مکمل ہوتا ہے. ایک مہمان نوازی کا واقعہ جو ہے ضروری ہے سنانا سبق ختم کرنے سے پہلے, کیونکہ ذہن میں آ گیا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے بڑی محبت کرنے والے صحابی تھے. غزوہ خندق کا وقت تھا, سارے صحابہ لگے ہوئے تھے, 1000 صحابہ کرام لگے ہوئے تھے خندق کھودنے میں. اور وہ وقت تھا جب کھانے پینے کو کسی کے پاس کچھ نہیں تھا. یہی وہ وقت تھا جب حضرت علی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. اے اللہ کے نبی, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں 3 دن تک منہ میں کچھ بھی لقمہ نہیں گیا. اور پھر اپنا پیٹ دکھایا کہ اللہ کے نبی اتنی تکلیف شدید ہو رہی ہے نہیں کھانے کی وجہ سے کہ پیٹ پہ پتھر باندھ لیا. نبی علیہ السلام نے اپنا کرتا اوپر کر کے دکھایا کہ میں نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہیں, تجھے 3 دن ہو گئے ہیں, مجھے 5 دن ہو گئے ہیں اور میرے منہ میں کوئی لقمہ نہیں گیا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا تو نکاحت اتنی زیادہ نظر آ رہی تھی کہ گھر پہ گئے اور بیوی سے کہا کہ جو کچھ ہے نبی علیہ السلام کے لیے تو پیش کر دے. بیوی بھی اللہ کے نبی سے محبت کرنے والی, اس نے کہا کہ ہاں ایک بکری ہے, چھوٹی سی بکری کی بچہ ہے, اس کو ہم ذبح کرتے ہیں, آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاموشی سے بتا دیں کہ جی گھر پہ دعوت ہے. تو مہمان نوازی اللہ کے نبی کی کرنا چاہ رہے تھے اور بلا لیا. پھر بیوی نے کہا کہ ایک پوری بکری کیوں کہ ہے, گو کے بکری کا بچہ ہے, تو نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کے 3-4 صحابی اگر آ جائیں تو ان کی بھی دعوت ہو سکتی ہے, کھانا اتنا ہوگا. مگر خاموشی سے بتانا, کیونکہ سارے ہی صحابی جو ہیں وہ بھوکے ہیں, ہر ایک نے ہر ایک کو فاقے آئے ہوئے ہیں اور سارے خندق کھود رہے ہیں, بڑا مشکل کام بھی کر رہے ہیں. تو جابر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے کہا کہ اللہ کے نبی گھر میں جو ہے ایک بکری کا بچہ ہے جس کو گھر والے جو ہیں اس کی ہانڈی بنا رہے ہیں اور آپ کو دعوت دی ہے اور یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے چند ساتھی بھی اگر آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں, پوری بکری جو ہے. نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے اعلان فرمایا سارے لشکر کو کہ بھائی جابر نے دعوت کی ہے اور ہمارے ساتھ آپ سب بھی آ جائیں دعوت. حضرت جابر نے جب یہ سنا تو پریشان ہو گئے کہ یا اللہ 1000 لوگوں کا لشکر میرے گھر پہ ایک بکری کو کھانے آئے گا تو پورا ہی نہیں ہوگا. تو فوراً گھر پہ جانے لگے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو جابر, گھر پہ جانا, ہانڈی جو ہے اس کو چولہے سے نہ اتارنا, میں خود آ کے جو ہے وہ ہانڈی کا معاملہ کروں گا, اور روٹی والے کو بھی کہنا کہ روٹی ابھی نہ پکائے جب تک کہ میں نہ آؤں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ چلے گئے, اہلیہ بھی پریشان کہ یہ 1000 لوگوں کا لشکر آ رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھانے کے لیے, اور اللہ کے نبی کیونکہ دل میں اللہ نے ایسا خوبصورت دل بنایا تھا کہ جب سارے بھوکے ہیں اور اکیلے کھانا کیسے برداشت کر سکتے تھے, تو سب کو ہی لے آئے ساتھ. اور پھر جب آئے گھر میں تو آپ نے حضرت جابر سے کہا کہ ہانڈی جلتی رہے, بس تم پیالے میں ایک ایک کر کے سب کو کھانا دیتے رہو, اور روٹی والی جو خاص ایک عورت تھی اس کو کہا بس روٹی بناتی رہو. تو روٹی بھی تھوڑا سا آٹا تھا اور ایک بڑی ہانڈی تھی. حضرت جابر ایک ایک کر کے پیالے میں ڈالتے گئے اور صحابہ اکرام ایک ایک کر کے آتے رہے, پیالے جیسے فارغ ہوتے رہے تو دوسرے کو دیا جاتا. ایک ایک کر کے اس ہانڈی سے 1000 صحابہ کرام نے سالن کھایا اور 1000 صحابہ کرام کے لیے روٹیاں بنی, سب نے پیٹ بھر کے کھایا, اس کے بعد اللہ کے نبی نے بھی پیٹ بھر کے کھایا, اس کے بعد حضرت جابر نے بھی پیٹ بھر کے کھایا. یہ مہمان نوازی ہوتی ہے کہ جس میں اللہ تعالی رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں, اور یہ برکت تو اللہ کے نبی کی وجہ سے بھی تھی, ظاہر ہے آپ ہی کی برکت تھی, مگر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو مہمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو خوب بڑھا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مہمان نواز بننے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک میں جو حضرت ابراہیم کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ اس لیے تھی کہ وہ مہمان نواز تھے. ان کی خصوصیات میں سے ایک خاصیت یہ تھی کہ کسی مہمان کے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتا, ان کی زندگی کا معمول اگر مہمان نہیں ہے تو کھانا ہی نہیں کھاتے تھے, فرماتے تھے برکت ہی نہیں. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کھانے پہ مہمان بیٹھ گیا اس کھانے کا سوال اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے, معاف, جو بھی کھاؤ جتنا بھی کھاؤ. اس لیے مہمانوں کو کم نہ سمجھے بندہ, یہ مہمان جو ہیں یہ ہمارے گھر میں برکت لے کے آ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی مہمان نواز بننے کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن الذین اتقوا ربہم, لیکن جو لوگ ڈرتے رہے اپنے رب سے, لہم جنات تجری من تحتها الانہار, ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں, خالدین فیہا, اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے, نزلا من عند اللہ, یہ مہمان نوازی ہے اللہ کے ہاں. وما عند اللہ, اور جو اللہ کے پاس ہے, خیر للابرار, یہ نیکوں کے لیے بہتر ہے. یہاں آ کے آج کی کلاس مکمل ہوتی ہے. تمام طالبات تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے, اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں, سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں, میرے آقا کا من سب جدا ہے, سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں, میرے آقا کا من سب جدا ہے, جس کی ہر صبح, جس کی ہر صبح ہو شمس دہا ہے, جس کی ہر شام بدر دجا ہے, جس کی ہر صبح ہو شمس دہا ہے, جس کی ہر شام بدر دجا ہے, نام جنت کا تم نے سنا ہے, میں نے اس کا نظارہ کیا ہے, نام جنت بتاؤں میرے آقا کی میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں میرے آقا کی مسجد میں کیا ہے سارے نبیوں کے رتبے بڑے میرے آقا کا منصب جدا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کر لیجیے سبحان ربی العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.